إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد.
یعنی تم ان مجالس میں ہمارے امر کو زندہ کرو،
فرحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو ایک بات ایک جملے میں جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ نے عزاداری کی جو تاکید فرمائی ہے، خود ائمہ نے اپنی روایتوں میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ عزاداری کا مقصد احیاء امر ائمہ ہے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ ان دس مجالس میں یہی کوشش، نو مجالس میں یہی کوشش کی گئی تھی کہ یہ امر ائمہ سے مراد کیا ہے، یہ گنتیز اللہ نے کی کوشش کی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام تر گفتگو کا محور معصوم کا کلام ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ معصوم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے، تو اس گفتگو میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ امر ائمہ جو ہے، امر ائمہ سے مراد متعدی طریقوں سے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ وہ پورا عشرہ مجھے دہرانا پڑے گا، لیکن آج کے موضوع تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ تمہیدی گفتگو کرنا ضروری ہے، وإلہ شاید میں موضوع تک پہنچ نہ پاؤں۔ لہذا میں بالکل سرسری انداز میں گزرتا ہوا امر ائمہ سے مراد کیا ہے، امر ائمہ کو زندہ کرنے کی بات جو چھٹے امام فرما رہے ہیں اس امر سے مراد کیا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں سے اور مختلف روایتوں سے خود ائمہ علیہ السلام کی، ہم نے اس عشرے میں یہ ثابت کیا تھا کہ امر ائمہ سے مراد حکومت ائمہ ہے۔ تم اپنی عزاداری کے ذریعے سے ائمہ کی حکومت کو زندہ کرو۔ مجھے یہاں رک کر ایک بات یہ کہنے دیجئے کہ جب بھی حکومت کی یا سیاست کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن فوراً اس دنیاوی حکومت اور یہ دنیاوی سیاست کی طرف چلے جاتی ہے، جبکہ الہی سیاست اور الہی حکومت کا نظام باضابطہ طور پر ہمارے روایتوں میں اور ہماری احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا تعجب کی بات نہیں ہے کہ ائمہ نے جب یہ کہا ہے کہ ہماری مجالس میں، جو مجالس ہمارے جد بزرگوار کی یاد میں تم منعقد کرتے ہو، اس کے ذریعے سے ہماری حکومت کو زندہ کرو، تو سب سے اہم سوال جو عام ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ کیا ائمہ اقتدار طلب ہے کہ وہ حکومت چاہ رہے ہیں ان مجالس کے ذریعے سے؟ ہرگز نہیں۔ ائمہ تو ائمہ، جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کر چکا ہو وہ کبھی بھی اقتدار طلب نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر چکا ہو وہ کبھی بھی دنیا کا اور اقتدار کا طالب نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ حکومت چاہ کیوں رہے ہیں؟ حکومت چاہ اس لیے رہے ہیں، اقتدار اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ خدا کا کلمہ بندوں تک پہنچا دے۔ اگر حکومت جس کے تعلق سے ہم بدگمان ہیں اگر اتنی ہی بری چیز ہوتی تو مدینے میں رسول خدا نے اپنی مختصر سی ایام میں، جو مدینے میں آپ نے زندگی گزاری، اس میں حکومت قائم نہیں فرماتے۔ اور حکومت اتنی ہی بری چیز ہوتی تو حضرت علی 4 سال چند مہینوں تک حکومت نہیں فرماتے، اور اگر حکومت اتنی ہی بری چیز ہوتی تو امام حسن علیہ السلام والسلام چند مہینوں تک حکومت نہیں فرماتے۔ تو پتا چلا ائمہ جو حکومت چاہ رہے ہیں وہ کلمۃ اللہ ہی العلیا، یعنی اعلی کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے حکومت، اقتدار طلبی کے لیے نہیں۔ عام معمولی نفس اگر تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر جائے تو اس کو حکومت کی کوئی خواہش نہیں رہتی، چہ وسائل کہ ہم ائمہ کے تعلق سے یہ بات سوچیں۔ المختصر یہ بات میں عرض کر دوں کہ ائمہ علیہ السلام اس عزاداری کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی حکومت کو زندہ کریں۔ جب ان کی حکومت زندہ ہو جائے گی، ائمہ کی حکومت زندہ ہو جائے گی، تو پھر اس قرآن عرض پر فساد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور ساری دنیا خدا کی عبادت اور بندگی میں لگ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ حکومت بلکہ میں ایک بات یہاں سے عرض کرتا چلوں کہ ایک ہوتا ہے وسیلہ، ایک ہوتا ہے ہدف۔ وسیلہ اور ہدف، ہدف وہ ہوتا ہے جہاں ہمیں جانا ہے، وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہاں پہنچا جا رہا ہے۔ مثلا آپ کوہ مولالی جانا چاہتے ہیں، کوہ مولالی جانے کے لیے آپ کے پاس ذریعہ کار ہے، آپ اپنی کار کے ذریعے سے کوہ مولالی جا رہے ہیں، کوہ مولالی آپ کا ہدف ہے، یہ کار ذریعہ ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، سب کی حیثیت وسیلے کی۔ کوئی عبادت بذات ہی ہدف نہیں ہے، سب کی سب وسیلہ ہے۔ نماز لے لیجیے آپ، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز بذات ہی مقصد ہے؟ نہ، نماز مقصد نہیں ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے جو آپ نیت میں دہراتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت مقصد ہے، اللہ سے قربت کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ یہ کہ نماز برائے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نماز برائے نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے نزدیک ہونے، اللہ سے قربت اختیار کرنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تمام عبادتیں بشمول عزاداری، عزاداری کا بھی مقصد، عزاداری کی بھی جو حیثیت ہے وہ وسیلے کی حیثیت ہے، مقصد نہیں ہے، بذات ہی عزاداری مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے۔ کس بات کا وسیلہ ہے؟ احیاء امر ائمہ، خود ائمہ نے یہ بات بتائی ہے، یہ عزاداری وسیلہ ہے تاکہ ائمہ کا امر زندہ ہو جائے، ائمہ کا امر کا احیاء ہو جائے، اس لیے ہے۔ تمام عبادت ہے، روزہ لے لیجیے آپ، روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ اس روزے کے ذریعے سے۔ حج کا مقصد لے لیجیے، تمام عبادتیں وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ ہدف تقرب الی اللہ ہے، اللہ سے قربت اختیار کرنا، اللہ سے نزدیک ہونا ہے۔ تو عزاداری بھی وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم معصوم کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو عزاداری کا مقصد، خود معصوم نے فرما دیا ہے کہ عزاداری احیاء امر کے لیے ہونی چاہیے، احیاء امر ائمہ۔ اور بہار الانوار میں متعدد روایتوں میں طریقہ بھی بتلا دیا گیا، جب ائمہ نے یہ فرمایا کہ عزاداری کا مقصد احیاء امر ہے، تو پھر راوی نے پوچھا کیف یحیی امرکم، یہ آپ کا امر زندہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو اس وقت معصوم نے فرمایا یتعلم علومنا وتعلم الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإن الناس علموا محاسن کلامنا فتبعونا، لوگ جب ہمارے کلام کے محاسن کو، ہمارے کلام کی، ہمارے حدیثوں کی خوبصورتی کو، ہمارے حدیثوں کے حسن کو جب لوگ سمجھ جائیں گے، یقینی طور پر ہماری اتباع کریں گے۔ صلوات پڑھتے تھے، ہمارے علوم کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، جب لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ جائیں گے، جب لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان جائیں گے، تو یقینی طور پر ہماری اتباع کریں گے۔ لتبعونا، یقیناً لوگ، صلوات پڑھ دیجیے، یقیناً لوگ ہماری اتباع کریں گے۔ پہلا ذریعہ تعلیم و تعلم، خود روایتوں سے محفوظ ہے، ایک ایک بات روایتوں سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو تفصیلی طور پر دکھا بھی سکتا ہوں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں۔ پہلا طریقہ تعلیم و تعلم، کس لیے؟ امر کو زندہ کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ ذکر و مذاکرہ، کیا کہا گیا؟ تم جہاں کہیں بیٹھو ہم اہل بیت کا تذکرہ کرو، تم جب بھی ہمارا تذکرہ کرو گے یقیناً اس بات کے پیچھے جاؤ گے کہ ہمارا امر کیسے زندہ ہوگا، یعنی ہمارا تذکرہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے، ذکر و مذاکرہ۔ تیسری چیز جو بتلائی گئی ہے لقاء و زیارت۔ کل اربعین کا دن تھا، 2 کروڑ زائر کل کربلا محلہ میں جمع ہوئے، کس لیے جمع ہوئے؟ زیارت کی فضیلت اپلائی ہوئی ہے. زیارت کی فضیلت جو اتنی زیادہ بتائی گئی ہے روایتوں میں, اس کا جو ایک بڑا سبب ہے وہ یہ کہ یہ زیارت تمہاری ہمارے امن کو زندہ کرے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ حکومت زائران حسین سے قائل کیوں تھی؟ کیوں کرتے تھے؟ کیوں ہاتھ پیر کاٹنے پر تلے ہوئے تھے؟ کیوں بنی عباس, بنی امیہ یا بعد والی حکومت, صدام کے دور تک کی حکومت بھی زائر حسین ابن علی سے قائل تھی؟ کیوں کیوں قائل تھی؟ اسی وجہ سے قائل تھی کہ جب بھی حسین ابن علی کے چاہنے والے حسین ابن علی کی مزار کے قبر کے گرد جمع ہوں گے تو یقیناً انہیں امر ائمہ کی فکر لاحق ہوگی اور وہ امر ائمہ کو زندہ کرنے کے در پہ ہوں گے, اور جب امر ائمہ زندہ ہو جائے گا تو ہماری حکومت فاسد حکومت باقی نہیں رہے. یہ لوگ جب امر ائمہ کو زندہ کرنے کے در پہ رہیں گے تو پھر ہماری حکومتوں کی خیر نہیں ہے. لہذا پہلی فرصت میں انہیں قبر حسین سے جدا کر دو اور انہیں قبر حسین کے نزدیک آنے مت دو. قبر حسین کے نزدیک جب یہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو یقیناً ان کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ وہ ہمارے امر کو زندہ کریں گے. جب ہمارے امر کو زندہ کرنے کی بات آئے گی تو یقیناً ظالم حکومت لرزہ برندہ ہو جائے. تو ایک بات جو واضح ہو گئی کہ عزاداری کیوں, عزاداری احیاء امر ائمہ کے لیے, ایک بات بالکل واضح ہو گئی. اب آئیے, اس سے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ تمام عبادتوں کے حتی عقائد جو عقیدے ہم رکھتے ہیں, توحید کا عقیدہ, نبوت کا عقیدہ, قیامت کا عقیدہ, امامت کا عقیدہ, یہ تمام عقیدوں کے مراتب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مراتب نہیں ہے. توحید کے تعلق سے کہا گیا توحید عوام, توحید خواص, توحید خاص الخواص. توحید عوام کیا ہے؟ کسی سے پوچھ لیجیے اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, کسی مسلمان سے اللہ ایک ہے, کیا دلیل ہے, جو بھی دلیل اس کے پاس ہو کیا نہ ہو وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن خاصان خدا کی جو توحید ہے وہ عوام کی توحید سے بالکل جدا ہے. اس کا فرق زمین آسمان کا فرق ہے. توحید عوام اور توحید خواص میں زمین آسمان کا فرق ہے. توحید خواص اور توحید خاص و خواص میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز کو لے لیجئے, روزے کو لے لیجئے, جتنی عبادتیں ہیں سب کے مراتب ہیں. اسی لیے جنت میں بھی مراتب ہیں, جنت بھی مراتب سے خالی نہیں ہے. ایک ادنا جنت وہ ہے کہ عذاب جہنم سے چھٹکارا, یہ جنت کی کم ترین جگہ ہے, عذاب جہنم سے چھٹکارا, یہ ادنا مقام جنت ہے. اب آئیے نماز کے لیے کہا گیا عوام کی نماز, خواص کی نماز, خاص الخواص کی نماز. میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں, ایک عالم ربانی بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک امام معصوم بھی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن تینوں کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عوام کی نماز سے عالم ربانی کی نماز زمین آسمان کا فرق, عالم ربانی کی نماز سے امام معصوم کی نماز زمین آسمان کا فرق. روزہ, روزے کے تعلق سے تو بالکل واضح روایت ہے, روزہ عوام, روزہ خواص, روزہ خاص الخواص. بھوک پیاس برداشت کرنا عوام کا روزہ ہے, فقط اس کو حاصل بھوک پیاس کی سختی برداشت کرنا. لیکن خواص کا روزہ ایسا نہیں, خاص الخواص کا روزہ ایسا نہیں. خاص الخواص کا روزہ ایسا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں, یہ خاص الخواص کا روزہ ہے. اسی طرح عزاداری کے بھی مراتب ہیں, اور جو آخری مرتبہ ہوگا عزاداری کا, وہی جو آخری مرتبے کا حامل ہوگا وہی حقیقی عزادار ہوگا, جو آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے. عزاداری کا پہلا مرتبہ, سلوات پڑھ دیجئے, عزاداری کا پہلا مرتبہ جس میں مسلمان غیر مسلمان سب مشترک ہیں, وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کے سامنے حسین ابن علی کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس تذکرے کو سن کر مغموم ہو جائے, مغموم ہو جائے. اب اس کے پاس کوئی اظہار کا وسیلہ نہیں ہے, یعنی نہ وہ گریا کر رہا ہے, نہ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے, نہ وہ ماتم کر رہا ہے, بلکہ جیسے ہی حسین کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ اس کے سامنے کیا گیا, مغموم ہو گیا, چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے, یعنی حسین پر ڈھائے جانے والے مظالم کو سن کر وہ مغموم چاہے دل سے ہی کیوں نہ ہو نہیں ہے, تو پھر اس کا درجہ اس سے بھی کمتر ہو جائے گا, اور اس کا شمار لعن اللہ امتن فطرت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت میں ہو جائے گا. یعنی لعنت کو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا, لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا, اور لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے یہ سنا کہ آپ قتل کر دیے گئے لیکن خاموش رہے, آپ کے قتل سے راضی رہے. یعنی حسین کا تذکرہ کوئی سنے اور وہ مغموم نہ ہو بلکہ قتل حسین سے راضی ہو, تو وہ زیارت وارثہ کے ان ملامتی جملوں کا مستحق قرار پا جائے گا, یعنی اس درجے سے بھی گر جائے گا. کمترین درجہ یہ ہے, پہلا درجہ عزاداری کا کیا ہے کہ جب بھی حسین کا تذکرہ, حسین کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا جائے تو وہ مغموم ہو جائے گرچہ اپنے غم کا اظہار نہ کر سکے. پہلا مرحلہ, اس میں مسلمان غیر مسلمان سب مساوی. آئیے دوسرا مرحلہ عزاداری کا کیا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب بھی امام حسین کا تذکرہ کسی شخص کے سامنے, چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا غیر اسلام سے ہو, کیا جائے تو وہ شخص نہ صرف یہ کہ دل سے مغموم ہو بلکہ اپنے دل میں موجود غم و اندوہ کو گریا کے ذریعے سے, ماتم کے ذریعے سے, یا سیاہ لباس پہننے کے ذریعے سے ظاہر کرے. اس میں بھی مشترک ہے مسلمان اور غیر مسلمان. بہت سے ہمارے ہندوستان میں بسنے والے برادران اہل عموم اور لبنان میں بسنے والے مسیحی یعنی عیسائی غم حسین میں شرکت کرتے ہیں, وہ لوگ بھی سیاہ لباس پہنتے ہیں, وہ لوگ بھی مغموم ہوتے ہیں, گریا کرتے ہیں. مشترک یعنی مسلمان شیعہ غیر شیعہ, مسلمان غیر مسلمان, سب اس درجے میں مشترک غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں, یعنی گریا کے ذریعے سے, ماتم کے ذریعے سے, سیاہ لباس پہننے کے ذریعے سے. اور اب اس کے بعد جو درجہ ہے وہ تیسرا درجہ ہے عزاداری کا. وہ کیا ہے؟ وہ درجہ مخصوص ہے شیعوں سے. اس درجے میں کیونکہ معرفت کا معیار تھوڑا سا بلند ہو گیا. دیکھیے ہر مرتبے میں, پہلے مرتبے سے انسان کو دوسرے مرتبے میں لانے والی شے, دوسرے مرتبے سے تیسرے مرتبے میں لانے والی شے, تیسرے مرتبے سے چوتھے مرتبے میں لانے والی شے, چوتھے مرتبے سے پانچویں مرتبے میں لانے والی شے کا نام ہے معرفت. جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے عزاداری حقیقت سے قریب ہوتی چلی جائے گی, اور پانچویں درجے میں جو عزادار عزاداری برپا کرے گا وہ حقیقی عزادار کہلائے گا. اور یہ بالکل عقلی بات ہے, یعنی یہ بات کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں یہ طبقے بنے ہوئے ہیں, ایسا ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ ہے. تیسرا طبقہ شیعوں سے مخصوص ہے. کون سی چیز ان کو وہ دو طبقوں سے ممتاز کرتی ہے, کیا امتیاز ہے؟ وہ ہے معرفت, معرفت کی بلندی. ان دو طبقوں میں وہ معرفت حسین ابن علی کی جو ہونا چاہیے تھی نہیں تھی. یہ تیسرے طبقے میں معرفت کے نتیجے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, معرفت کے نتیجے میں نہ صرف یہ امام حسین پر گریا کر رہے ہیں بلکہ ان پر ڈھانے والے مظالم, جن لوگوں نے ان پر مظالم ڈھائے ان سے اعلان براءت کر رہے ہیں, ان سے اعلان براءت کر رہے ہیں, ان کے ظلم سے بیزاری اور ان پر لعنت کر رہے ہیں. یہ تیسرا طبقہ شیعوں سے مخصوص, اس میں کوئی غیر مسلمان یا غیر شیعہ شامل نہیں ہوئے. اور گرچہ اظہار کا طریقہ وہی ہے, گریا و زاری ہے, مجلس ہے, چاہے تنہائی میں امام حسین پر گریا کرے, چاہے اجتماع میں امام حسین پر گریا کرے, لیکن مقصد وہی ہے. ایک چیز جو یہاں پہ تیسرے طبقے کے عزادار کو دوسرے دو طبقوں سے ممتاز کر رہی ہے وہ ہے امام حسین کی معرفت. اس کو اس حد تک ہے کہ امام حسین کو جو لوگوں نے قتل کیا وہ ان لوگوں نے ظلم کیا اور وہ قابل لعنت و ملامت مختلف زیارتوں میں لعنتیں والی ہوئی. یہ تیسرا طبقہ عزادار. چوتھا طبقہ آئیے. چوتھا طبقہ وہ ہے جو اس تیسرے طبقے سے تھوڑا سا بلند ہے اور بلندی کی وجہ یہی معرفت ہے. معرفت میں اضافہ, مرتبے میں اضافہ. اب یہ چوتھے طبقے کا جو عزادار ہے اس یہ فقط امام حسین کے اوپر گریا کرنے اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں پر لعنت ملامت کرنے سے ایک قدم آگے بڑھ کر امام حسین کے مقصد کو اپنی حیات کا مقصد بنا لیتا ہے. اس کی پوری زندگی دین کے استحکام کے لیے وقف ہے. پوری زندگی دین کا استحکام, جن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا مقدس خون بہایا, یہ بھی تیار ہے کہ اپنے پوری زندگی کو انہی مقاصد کے حصول پہ صرف کر دے. چوتھا مرتبے کا عزادار. اب آئیے پانچویں مرتبے کا عزادار جو حقیقی عزادار ہے. کون ہے پانچویں مرتبے کا عزادار؟ اس میں کیا چوتھے مرتبے والے میں کیا بات نہیں تھی جو اس میں ہے؟ اس میں امام حسین کی معرفت کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی معرفت. امام زمانہ کی معرفت اس حد تک اس عزادار کو ہو جاتی ہے کہ اسے یقین ہو جاتا عین الطالب بدم المقتول بکربلا. دعا نبا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں عین الطالب بدم المقتول بکربلا کہ منتقی میں حقیقی ہے خون حسین کون ہے؟ حسین کے خون کا منتقی میں حقیقی کون ہے؟ امام زمانہ. امام زمانہ حسین کے خون کے منتقی میں حقیقی ہے. اب یہ چوتھے عزادار میں یہ معرفت ہے کہ جس طرح سے حلم ناظرین ینصرونا کی صدا پر حسین کی اس وقت کے اصحاب نے لبیک کہا, آج مجھے امام زمانہ کی حلم ناظرین ینصرونا پر لبیک کہنا. امام زمانہ کی صدا استغاثہ پر مجھے لبیک کہنا ہے. صلوات اللہ علیہ وسلم. چوتھے مرتبے کے عزادار سے اس مرتبے کے عزادار میں فرق یہ ہے کہ اب اس کی عزاداری 2 مہینے 8 دن تک محدود نہیں رہتی. یہ عزادار ہر وقت عزادار ہے. قدم قدم پر امام حسین کے مقاصد اس کے نظر میں ہے. 2 مہینے 8 دن یہ عزادار عزاداری نہیں کرتا بلکہ ہر وقت ہر لمحہ کسی وقت امام حسین کی شخصیت اس کی نظروں سے گزر نہیں رہتی, کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ امام حاضر امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قدم قدم پر دین کو استحکام بخشنے کے لیے, دین کو استحکام عطا کرنے کے لیے, اپنی جان فدا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. حقیقی عزادار اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. یہ ہے حقیقی عزادار جو صرف 2 مہینے 8 دن کا عزادار نہیں بلکہ ہر لمحہ سال بھر عمر بھر عزادار. امام حسین کے مقاصد اس کے پیش نظر ہے. یہ ہے حقیقی عزادار. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس مرتبے تک پہنچ سکیں. تو عزیزان محترم, اور عزاداری کو لاحق خطرات میں ایک خطرہ یہ ہے, اگرچہ کہ یہ بحث سے خارج کا موضوع لیکن عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ ہاں تو سب سے اہم بات یہ پیدا ہوتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے درجے کا عزادار ہے, دوسرے مرتبے کا عزادار ہے, تیسرے مرتبے کا عزادار ہے, تو ان کی عزاداری رائے گا بیکار ہو گئی ان کی عزاداری؟ نہیں, ان کو ان کے مرتبے کے حساب سے ضرور ثواب ملے گا. ان کی عزاداری بیکار نہیں ہے. دیکھیے ہم جو عبادتیں بجا لاتے ہیں, ہماری عبادتیں اکثر عادتیں ہیں, अर्ज किया था इससे पहले भी कि हम आदतन नमाज पढ़ते हैं, हम आदतन रोजा रखते हैं, हम आदतन हज को जाते हैं। किसी भी अमल का आदत बन जाना ये अमल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस अमल के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो इबादत आदत बन जाए। इबादत का आदत बन जाना उस अमल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नमाज आदतन खूब। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई शख्स आदतन नमाज पढ़ रहा है तो क्या वो नमाज पढ़ना छोड़ दे? क्या कोई शख्स आदतन रोजा रख रहा है तो क्या वो रोजा रखना छोड़ दे? नहीं। जब तक वो आदतन यानी उसको अगर अपने अमल को तरक्की बख्शना है यानी उसको अपनी आदत वाली नमाज को इबादत वाली नमाज बनाना है तो आदत वाली नमाज को पढ़ना होगा। छोड़ नहीं सकता नमाज को, छोड़ नहीं सकता। वो आदतन ही नमाज पढ़ता रहे और अल्लाह से दुआ करता रहे कि मेरी इस आदत को तू इबादत में तब्दील कर। यकीनन अगर वो कोशिश करेगा तो उसकी आदत इबादत बन जाएगी। तो फिर कहने वाला ये कहेगा कि मैं ना जन्नत की लालच में इबादत करता हूँ ना दोजख के खौफ से इबादत करता हूँ बल्कि मैं इबादत करता हूँ क्योंकि मैं उसको सजावार इबादत जानता हूँ। सलावत पढ़ दीजिए। वो मरहले पर इंसान पहुंच जाता है कि फिर कोई खौफ उसको इबादत के लिए मजबूर नहीं करता ना कोई लालच उसको इबादत के लिए मजबूर करती है बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जात को सजावार इबादत समझता है ये सोचकर फिर मैदाने इबादत में कदम रखता है। तो अर्ज करने का मतलब ये था कि अगर कोई इबादत आदत बन जाए तो उसको तर्क नहीं किया जाता बल्कि आदतन ही वो अमल अंजाम दिया जाता है ताकि एक मरहला ऐसा आ जाए कि वो आदत इबादत बन जाए। नमाज से आप आजादारी को ले लीजिए। आजादारी की अगर हम आदतन कर रहे हैं तो इसको छोड़ नहीं सकते, तर्क नहीं कर सकते, आदतन ही सही करना होगा ताकि वो मरहला आए कि ये आजादारी इबादत बन जाए। ये आजादारी इबादत बन जाए, आदत से निकलकर इबादत बन जाए। छोड़ नहीं सकते, पहले मरतबे में भी नहीं छोड़ सकते, दूसरे मरतबे में भी नहीं छोड़ सकते, तीसरे मरतबे भी नहीं छोड़ सकते। चौथे और पांचवें मरतबे वालों का तो खुशहाल हाल कि वो लोग यानी आजादारी बल्कि पांचवा मरतबा यानी कदम कदम पर मकासिद इमाम हुसैन पेश नजर और कदम कदम पर इमाम जमाना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के इस्तगाज़ा पर लब्बैक कही जा रही है। तो हकीकी आजादारी क्या हुई अगर एक जुमले में मैं बयान करना चाहूं, वो आजादारी जो इमाम जमाना के ज़बूर की ज़मीना साज है वही आजादारी हकीकी आजादारी। जो आजादारी इमाम जमाना के ज़हूर में मौजूद रुकावटों को बरतरफ करने वाली आजादारी है वही आजादारी हकीकी आजादारी है और वो आजादारी बर्पा करने वाले हकीकी आजादार है। शहीद हुसैनी पाकिस्तान के जो कायद थे जिनको शहीद कर दिया गया क्या फरमाया था उन्होंने? फरमाया था कि आजादारी हमारी शहरग हयात है। आजादारी को छीन लेना गोया हमारी शहरग हयात को काट देना। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था? इन मुहर्रम और सफर अस्त के इस्लाम का जिंदगी के हदाश के अस्त। ये मुहर्रम और सफर है कि जिसने इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। मा हर्ज दारी अस मुहर्रम और सफर दारी। हमारे पास जो कुछ है वो मुहर्रम और सफर की वजह से। शहीद मुतहरी ने क्या कहा था? शहीद मुतहरी ने कहा था कि लोग ये ख्याल करते हैं कि हुसैन इब्ने अली का नाम हमारी वजह से जिंदा है, अगर हम हुसैन इब्ने अली का नाम ना लें तो हुसैन इब्ने अली का नाम जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है बल्कि हम हुसैन इब्ने अली की वजह से जिंदा है, हम हुसैन इब्ने अली की वजह से जिंदा है। आजादारी का सबसे बड़ा खतरा आज के दौर में उलमा की निगरानी में आजादारी का नाम होना और आज ये वबा फैलाई जाती है कि उलमा आजादारी के दुश्मन हैं। खुदा की कसम आजादारी को बचाने वाले आजादारी के दुश्मन, जिन्होंने अपने खून से इस दरख्त को सींचा है वो आजादारी के दुश्मन। कल ही अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो आयतुल्लाह मुस्तफा तेहरानी का इंतकाल की खबर छपी थी। अगर तफसीर से आपने वो ان کی خبر پڑھی ہے تو دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا تھا. آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی امام خمینی کے شاگرد تھے جو اربعین کے دن انتقال ہوا. کیسا ہوا بیان کرتا ہوں. آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کئی زمانے سے علیل تھے, دوا خانے میں شریک تھے. عاشور کے دن بہن نے دیکھا کہ بھائی کی طبیعت بڑی متغیر ہے تو پوچھا بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو فرمایا کہ فکر مت کرو میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں, میں اربعین حسینی کے دن مروں گا. اربعین حسینی کے دن میری روح پرواز کرے گی, فکر مت کرنا. اور جب اربعین حسینی کا دن آیا قریب تو بہن نے دیکھا کہ بھائی کس حالت میں, اکثر بے ہوش رہا کرتے تھے, اکثر بے ہوش تھے, لیکن جب افاقہ آتا تو یا تو ذکر خدا سے فرصت مل گئی تو یا حسین. بہن نے کہا کہ جب بھی ذکر خدا سے فرصت ملی بھائی کو دیکھا کہ یا حسین زبان پر جاری ہے, اور یہی کہتے کہتے ان کا دم نکل گیا اور راہبر معظم جیسی شخصیت نے ان کی نماز پڑھائی. آیت اللہ مصطفیٰ تہرانی. تو جو عزاداری کے لیے اپنا خون پسینہ بہانے والے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عزاداری کے دشمن ہیں, جو حقیقی عزادار ہیں. خدا کی قسم آج عزاداری اگر باقی ہے تو انہی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے. یہ علماء کا خون اس میں شامل ہے, یہ علماء کا خون اس میں شامل ہے. اپنے بچوں کو انہوں نے اپنے بچوں کو کٹوایا تھا کہ عزاداری باقی رہے, تاکہ نام حسین باقی رہے. اور حقیقی عزادار کے مصداق یہی ہے, یہی حقیقی عزادار کے مصداق ہے جو 2 مہینے 8 دن عزاداری نہیں کرتے بلکہ سال بھر لباس سیاہ پہنے ہوئے امام حسین کے عزادار ہیں. تو عزیزان محترم, علماء سے عزاداری کو کاٹ نہیں سکتے, علماء ہی عزاداری کو, انہوں نے عزاداری کو, علماء نے دشمنوں کی بری نظروں سے بچایا اور اس کو تعالی اور ترقی بھی ہی ادا کریں گے. ان سے کٹ کے جو بھی حالوں میں جائے گی عزاداری کی عزاداری باقی نہیں رہے گی, اجاراداری ہو جائے. عزاداری کی عزاداری باقی, کیونکہ یہ ہاتھ ذمہ دار ہاتھ ہے. ان ہاتھوں کے لیے کیا کہا تھا امام زمانہ نے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارا ہاتھ ایک ذمہ دار ہاتھ میں سونپ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان سے چمٹے رہو گے فلیل عوام یقلدوا علی حدیث, اگر تم ان کی تقلید کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے فلاح ہے. تو عزیزان محترم, حقیقی عزادار کے مصداق اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے مراجع اور مجتہدین ہیں. ہم شاید تیسرے درجے میں آنے والے ہوں, چوتھے درجے میں کون ہے پتہ نہیں. لہذا لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں تیسرے درجے سے اپنی معرفت کو بڑھا کر چوتھے درجے میں, چوتھے درجے سے اپنی معرفت کو بڑھا کر پانچویں درجے میں ختم کرنا, تب ہم امام حسین کے حقیقی عزادار کہلانے کے قابل ہوں گے. سروار کر دیتے ہوں ہوگی اور آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیتا. میں مسائل کی طرف آتا ہوں کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ حسین کی 4 سالہ بچی کی مسائل میں حضرات کے سامنے پیش کروں. میرے میں ہمت یقینی طور پہ نہیں ہے, مختصر سے ذکر کر کے آپ حضرات کی زحمت تمام کرتا ہوں. عزیزان محترم, جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا, یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو جناب سکینہ اور ان کی بہن جناب فاطمہ نے دیکھا کہ یزید چوب خیزران سے امام حسین کے دندان دور ہو رہے ہیں. امام حسین کے دندان مبارک سے استادی کر رہا ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اماں, یہ یزید تو میرے بابا کے دندان سے استادی کر رہا ہے. یزید سے خطاب کرتی ہے جناب زینب, اے یزید تو کن دانتوں کو چوب خیزران کا نشانہ بنا رہا ہے جس کا اکثر وقت سجدہ معبود میں گزرا ہے؟ وہ چہرہ حسین کا چہرہ وہ ہے جس کا اکثر وقت خدا کے سجدوں میں گزرا ہے, تو ان کو اپنے چوب خیزران کا نشانہ بنا رہا ہے. عزیزان گرامی, وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زندان شام کا مرحلہ جب آیا تو آقا محمد محمدی اشتہاردی نے اپنی کتاب مسائل آل محمد جو اردو ترجمہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ بیویوں نے بچوں سے یہ بات چھپائے رکھا تھا کہ ان کے باپ شہید ہو گئے. بیویوں نے بچوں کو یہ نہیں بتلایا تھا کہ ان کے باپ شہید ہو گئے, بلکہ یہ کہا تھا کہ تمہارے پاپا سفر پر گئے, یہ کہہ کر بچوں کو کہلاتی تھی. عزیزان محترم, ان تمام بچوں میں ایک 4 سالہ بچی تھی حسین کی جو زندان میں تھی. ایک رات ایسی آئی کہ یہ بچی چونک کر اٹھی, نیند سے چونک کر بیدار ہوئی, بیدار ہو کر گریا کرنے لگی اور گریا کرتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ پھوپھی اما ابھی ابھی بابا یہاں پر آئے تھے. تو سب لوگوں نے کہا کہ بیٹا بابا نہیں آئے تھے, تو وہ اصرار کرنے لگی کہ بابا یہاں آئے تھے, میں نے ابھی ابھی بابا کو دیکھا ہے. تو یہ کہہ کر بچی جب گریا کرنے لگی تو سارے اہل بیت بھی گریا کرنے لگے. یہ گریا کی آواز جب یزید کے محل میں پہنچی تو یزید نے کہا کہ یہ گریا کیوں ہو رہا ہے, تو کہا گیا کہ حسین کی جو چھوٹی بچی ہے وہ اپنے بابا کو یاد کر کر بیداری کر رہی ہے. تو یزید نے محل سے حسین کا سر بھیجا. جب یہ سر زندان میں آیا, زندان میں آنے کے بعد جب اس تشت سے اس کا کپڑے کو ہٹایا گیا تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ کا سر ہے. اب بچی نے اس سر کو اپنے گود میں رکھ لیا. بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے لذا کس نے کر دیا؟ بابا یہ آپ کی نگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ یہ کہتے کہتے بچی کی آواز تھم گئی, بچی بے ہوش ہو گئی. جب اہل بیت کے افراد نے دیکھا تو بچی کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی, بچی اس دنیا سے گزر چکی تھی. انا للہ وانا الیہ راجعون. رزن بقضائه وتسلیما لامره. یا اللہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر خلیل کو قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار زائران حسینی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگار ہمارے علماء ہمارے مجتہدین ہمارے مراجع کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگار رہبر معظم انقلاب اور سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر حال اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. پروردگار ہمیں مقامات مقدسہ کی زیارت سے بار بار مشرف فرما. پروردگار ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما. پروردگار اس قضالائی کو ہمارے درمیان اتحاد کا ذریعہ قرار دے. پروردگار تعجیل فرما حضرت حجت کے ظہور میں ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما.